السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکوٰۃ کے مسائل. پہلا چیپٹر نیت کے مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا، انشاءاللہ آج سے ہم اس کتاب کا آغاز کریں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے ذرائع مہیا کیے کہ جس کی بنا پر ہم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جو سورسز آج ہمارے پاس ہیں، ہم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ان کے پاس یہ سورسز اویلیبل نہیں تھے. دیکھا جائے تو آج ہمارا معاملہ اس طرح سے ہونا چاہیے جیسے کہ پہلے ہمارے اسلاف گزرے ہیں اور انہوں نے جو کوششیں کی تھیں، اور شہروں میں انہوں نے جو اسلامک انسٹیٹیوشنز قائم کیے تھے جس کی بنا پر وہ شہروں کا نام آج تک مشہور ہے، کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، اس وقت کے یہ علم کے گڑھ مانے جاتے تھے. جیسے آج لوگ پی ایچ ڈی کے لیے باہر ملک جاتے ہیں، یا آکسفورڈ یونیورسٹی جس طرح سے مشہور ہے، اسی طرح سے پہلے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے مکہ، مدینہ، کوفہ اور بصرہ آیا کرتے تھے. ایکچولی یہ اس زمانے کے آکسفورڈ تھے دیکھا جائے تو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. آج اگر آکسفورڈ ہم جاتے ہیں تو وہاں ہمیں صرف دنیاوی تعلیم ملے گی، لیکن یہاں تو انسان کی اصلاح، اس کی آخرت، اس کی دنیا، سب کچھ سنوارنے کا موقع اس کے لیے الحمدللہ فراہم کیا گیا دین کی تعلیم میں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ آج ہمارے پاس ایسے سورسز ہیں جس کی بنا پر ہم گھر بیٹھے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. آج ہمیں نہ ہمیں سواری کے لیے پیسے خرچ کرنا پڑ رہا ہے، نہ انسٹیٹیوشنز کی کوئی فیس ہمیں دینی پڑ رہی ہے، اور نہ ہی کچھ اور ہمارے پاس فی الحال یہ بہانہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، لہٰذا ہم پڑھ نہیں سکے، سیکھ نہیں سکے. تو آج الحمدللہ بہت سارے مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فراہم کر دیے جس کی بنا پر دین کا علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا. اور اب اگر آج اتنی سہولیات کے باوجود بھی کوئی اگر علم حاصل نہیں کر سکتا ہے یا کرتا ہے، تو یہ اس کی خود کی سمجھے نادانی، یا اس کی خود کی ایک طرح سے ہم یہی کہیں گے کہ علم سے محرومی ہوگی، جو وہ اتنی بڑی اپارچونیٹی سے محروم رہ گیا ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی. تو جتنا ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ بیسک نالج، جتنے بھی ہم مسائل پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم نے پہلے طہارت کے مسائل پڑھا، پھر روزوں کے پڑھا، نماز کے مسائل پڑھے ہم نے، اور اب یہ زکوٰۃ کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، یقین جانے کہ یہ بیسک نالج ہے، یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہمارے دین کی کہ ہم اتنا علم تو ضرور جانیں جو کہ ہمارے لیے ضروری ہے. روزمرہ کی لائف میں جو چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے یا جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ تو ہمیں آنا ضروری ہی ہے. ٹھیک ہے، ڈیپلی نالج حدیث کی، قرآن کی، یا اور بھی مزید اس میں گہرائی میں اگر ہم جانا چاہیں کہ ہمارے علماء کرام نے کس طرح سے کتنے علوم ایجاد کیے، صرف حدیث کی وجہ سے کتنے علوم ایجاد ہوئے، اس کی ڈیپ نالج کو تو ہم چھوڑ دیں، چلیں وہ تو کوئی چند ہی لوگ کریں گے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن یہ بیسک نالج تو ہم میں سے ہر ایک کو آنا چاہیے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے نہ پڑھا لکھا ہو، کیونکہ زکوٰۃ، طہارت، نماز، اس میں کوئی پڑھے لکھے ہونے کی شرط ہے ہی نہیں. آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہو نہ آتا ہو، آپ کو ہر حال میں یہ مسائل جاننا ضروری ہے. تو واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارا یہ کام آخرت میں ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے، ذخیرۂ آخرت بنے، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بنے کہ جو بھی کچھ ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں، یہ سب ہمارے لیے آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ بنے، اور جنت میں ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنے، انشاءاللہ، آمین. جیسے کہ زکوٰۃ ہم سب جانتے ہیں ہمارے دین کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے، ایک فریضہ ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس کچھ کرنسی ہو. پہننے اوڑھنے کے زیورات پر زکات فرض نہیں ہے, یہ بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس لاکھ ڈیڑھ لاکھ یا اس سے بھی زیادہ اماؤنٹ ہو انہی کے اوپر زکات فرض ہے, معمولی اماؤنٹ پر زکات فرض نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم کنٹری میں چونکہ ہم رہ رہے ہیں تو وہاں پر سود بھی ہمارے لیے جائز ہے, زکات دینا ہمارے لیے کمپلسری نہیں ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. تو انہی تمام غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے الحمدللہ ہم ان کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں جن میں صحیح احادیث کے ذریعے سے ہمیں بات سمجھائی گئی ہے کہ کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری. اور جیسے کہ ہر حدیث کی کتاب میں ہم سب سے پہلے نیت کا چیپٹر پڑھتے ہیں, اور اس کی بنیاد جو ڈالی تھی دراصل وہ امام بخاری نے ڈالی تھی. امام بخاری نے جب اپنی صحیح البخاری لکھی تو انہوں نے باب کتاب بدء الوحی پہلا چیپٹر ہے ان کی کتاب میں صحیح بخاری میں, لیکن اس وحی والے چیپٹر میں وہ پہلی حدیث نیت والی لائے ہیں, حالانکہ اس چیپٹر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی اس ٹاپک سے نیت کا تعلق نہیں ہے, لیکن چونکہ اتنا بڑا وہ کام کرنے جا رہے تھے, صحیح کتاب لکھ رہے تھے, تو اس کے لیے انہیں دراصل دو ریزن بتائے گئے جس کی بنا پر انہوں نے یہ لکھا تھا. پہلی حدیث نیت کی لکھی اپنی کتاب میں کہ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو پہلے ہم اپنی نیت کو تو چیک کریں کہ کس نیت پر, کس بنا پر ہم یہ کتاب لکھنے جا رہے ہیں, کس بنا پر ہم یہ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلی حدیث نیت کی لکھی, کیونکہ جو بھی کام انسان کرتا ہے اس کو اس کا اجر نیت ہی کی بنا پر ملے گا. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی بہت عبادتیں, بہت انفاق, بہت کچھ ہوتا ہے ان کے پاس, الحمدللہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے, لیکن اگر دکھاوا آ جائے اور یہ سارے کام کسی انسان نے صرف اور صرف اس لیے کی کہ لوگ اس کی تعریف کریں, یقین جانیے سب بیکار چلا گیا, سب اکارت. تو بہرحال نیت کا چیک کرنا ضروری ہے کہ ہم یہ جو کورسز کر رہے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں, اگزامس دے رہے ہیں یا جو بھی کچھ کر رہے ہیں, اس کا مقصد کہیں یہ تو نہیں کہ میں لوگوں پر اپنی ایک طرح سے دھاگ بٹھاؤں کہ دیکھا میرے پاس تو اتنے سرٹیفکیٹ جمع ہو گئے, میں نے تو اتنے کورس کر لیے, یا میں کتاب اس لیے پڑھ رہی ہوں یا میں کتاب اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں. تو نہیں, سب سے پہلے نیت کو چیک کرنا ضروری ہے. کسی اسکالر کا ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے, وہ کہتے ہیں, کسی نے کتاب میں لکھا ہے یہ جملہ دائی کے اوصاف میں, کہ وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہر کام کے لیے خلوص ضروری ہے اور خلوص کے بغیر, نیت میں اخلاص کے بغیر اس کا اجر نہیں مل سکتا, تو اس مثال کو ہم ایک چھوٹی سی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تلوار ہے لکڑی کی, وہ لکڑی کی تلوار صرف جلانے کے کام تو آ سکتی ہے لیکن دشمن سے مدافعت کے کام میں نہیں آ سکتی, یعنی بچاؤ نہیں کروا سکتی دشمن سے. اگر آپ کسی سے لکڑی کی تلوار لے کر لڑ رہے ہوں تو آپ کو فوراً ڈیفیٹ کر دیا جائے گا. تو لکڑی کی تلوار چولہے میں جلانے کے لیے تو کام آ سکتی ہے لیکن آپ کو بچاؤ نہیں کروا سکتی. تو اسی طرح سے نیت, خلوص, کسی بھی کام میں اس کام کرنے سے پہلے ہماری نیت کیا تھی, انٹینشن کیا تھا, کہ آیا ہم اللہ کی خاطر کر رہے تھے, اپنے آپ کے بچاؤ کی خاطر کر رہے تھے یا لوگوں کو دکھانے کی خاطر کر رہے تھے. تو یہ دیکھنا ضروری ہے, جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں اگر ہم نے اللہ نہ کرے وہ دکھاوے کے لیے کیے تو وہ جہنم میں جانے والے ہیں, اور اگر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کیے, اپنے فائدے کے لیے کیے, اپنی اصلاح کے لیے کیے تو الحمدللہ. تو ہم کو اپنی نیت کا چیک کرنا ضروری ہے. اسی لیے جو بہت مشہور حدیث ہے اس حدیث میں یہی بات کی گئی ہے, اور اس کے بعد سے پھر یہ روایت عام ہو گئی, یہ روایت پڑھتی چلی گئی کہ جس طرح سے امام بخاری نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے نیت کی حدیث لکھی تھی, اس کے بعد تمام مصنفین جب بھی ان لوگوں نے کتابیں لکھی وہ کتاب میں سب سے پہلے نیت ہی کے چیپٹر کو لاتے ہیں تاکہ پھر ہماری نیت درست ہو جائے. اعمال کا اجر و ثواب, اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے, یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے, آگے چل کر بھی ہم اس پر مزید ڈسکس کریں گے. اور یہ بات ذہن میں آنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ جب دیتے ہیں ہم تو اس وقت ہمیں نیت کرنا ضروری ہے دل ہی میں کہ یہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں, کیونکہ ادر وائز اگر جب آپ نے نیت نہیں کی سمجھے تو پھر وہ آپ کا عام صدقہ شمار ہوگا, نفل صدقہ شمار ہوگا. نیت کرنا ضروری ہے کہ آپ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه البخاري. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، یا جس نے عورت حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے عورت ملے گی، بس مہاجر کی ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی جس غرض کے لیے اس نے ہجرت کی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں بہت مشہور واقعہ ہجرت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو یہ ہجرت نے حالات کا رخ پلٹ دیا۔ اب کچھ لوگوں نے تو اس وقت واقعہ میں دین کے خاطر ہجرت کی تھی، بعد میں کیا ہونے لگا کہ کچھ لوگوں نے اپنی ذات کی اغراض کی بنا پر بھی ہجرت کی۔ تو یہ حدیث ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ جس نیت سے جس نے جو کام کیا ہوگا اس کو اجر اسی بنا پر ملے گا۔ تو ہم ہمیشہ ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو چیک کریں کہ آیا یہ خالص ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا دنیا دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی بنا پر دکھاوے کے تمام کاموں کو شرک سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دکھاوے کی زکوٰۃ، نماز اور روزہ سب شرک ہے، یہ شرک اصغر۔ عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ رواہ احمد، حدیث حسن ہے اور حسن حدیث صحیح ہوتی ہے۔ یہ دو ہی حدیث کی جو ٹرم ہے، یعنی صحیح اور حسن، یہ صحیح کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر ضعیف ہے یا پھر اور اس میں ضعیف جدن ہے، یہ اور درجات ہوتے ہیں حدیث کے، وہ سمجھے پھر ضعیف ہوگی یعنی ویک حدیث ہوگی، لیکن حسن اور صحیح حدیث صحیح ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ جب وہ کوئی سجدہ کر رہا تھا اور اس نے اس سجدے میں یہ سوچا کہ اچھا میری تعریف کی جائے، لوگ کہیں کہ کتنے لمبے لمبے سجود اور رکوع کرتا ہے، اور اس بنا پر اس نے اس سجدے میں کس کو شامل کر لیا؟ اصل میں وہ سجدہ تو اس نے کرنا چاہیے تھا اللہ کے لیے، لیکن اس نے لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لیا، لہٰذا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ تو اسی طرح سے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کا، یا جس نے صدقہ کیا دکھاوے کا، ان سب نے شرک کیا۔ امام غزالی اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایکچولی بس یہ سمجھانے کے لیے ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں نہیں معلوم کہ کتنا اوتھینٹک واقعہ ہے، صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، مسجد میں تنہا تھا۔ شروعات تو اس نے اپنی نیک نیتی سے کی تھی، لیکن اسے ایسے لگا کہ پیچھے دروازہ کھول کر کوئی آیا ہے، یعنی دروازہ کھلنے کی اسے آواز آئی۔ تو وہ سوچنے لگا کہ جو بھی شخص آیا ہے پیچھے، وہ دیکھے کہ میں کتنی لمبی نماز پڑھتا ہوں، لہٰذا اس نے لمبے رکوع اور سجود کیے، یعنی اپنے سجود اور رکوع کو اس نے لمبا کر دیا، یہ سوچ کر کہ پیچھے آنے والا میری تعریف کرے، یا وہ سوچے کہ میں کتنے لمبے رکوع اور سجود کرتا ہوں۔ جب اس نے نماز ختم کی، جب پیچھے پلٹ کر دیکھا سلام پھیرنے کے بعد، تو پتہ چلا کہ مسجد میں کتا داخل ہو گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اصل میں یہاں پر ایک ڈر آ جاتا ہے نا دل میں ہمارے، کہ انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، اور اس کی بنا پر وہ نیک کام زیادہ کرنے لگتا ہے۔ اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ انسانوں کے لیے، اپنے ہی جیسے انسانوں کے لیے کر رہا ہوں، اس کا کیا فائدہ ملے گا مجھے؟ مجھے جو بھی کچھ کرنا ہے، مجھے تعریف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حاصل کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری تعریف کرے تب بات بنے گی، انسانوں نے اگر تعریف کر دی تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور ایک کہنا چاہیے اس کو، تھوڑا سا فن کے طور پر ہی کسی نے کہا تھا اپنے لیکچر میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے سے کچھ لوگ آئے اور اس کی تعریف کرنے لگے کہ کتنی خوشبو کے ساتھ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، کتنا سکون اور ٹھہراؤ ہے اس کی نماز میں۔ تو وہ شخص نے نماز ہی میں جواب دیا کہ میں روزے سے بھی ہوں۔ بہرحال اصل میں یہاں پر وہی بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ بعض اوقات انسان ایک کام شروع کرتا ہے، نیت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی وجہ سے یا لوگوں کی تعریف کی بنا پر اس کی نیت میں پھر کھوٹ آ جاتی ہے۔ تو ہمیں ہر لمحہ اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے انشاءاللہ۔ فرضیت الزکات، زکات کی فرضیت، یعنی زکات فرض ہے، اس کی دلیل یہاں سے ہمیں ملتی ہے۔ حدیث جو کہ بہت مشہور حدیث ہے، ہر کتاب کی شروعات میں ہم نے یہی والی حدیث پڑھی فرضیت کے بارے میں، جو کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ زکات ادا کرنا اسلام کے پانچ بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ علی ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، رواه البخاري. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر چونکہ دونوں بھی والد اور بیٹے دونوں صحابی ہیں اس لیے انہما آیا ہے یہاں پر، یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ ایک کے لیے انہو آتا ہے اور دو کے لیے انہما آتا ہے اور زیادہ کے لیے انہم آتا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. تو یہ دلیل ہے دراصل کہ زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے عہد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی. آپ کو معلوم ہو کہ جب لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو اس وقت جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، آپ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کیا کرتے تھے. قال جریر بن عبداللہ، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و النسح لکل مسلم، رواہ البخاری. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی مختلف اوقات میں مختلف انداز سے آپ نے بیعت لی، کسی سے آپ کچھ چیزوں پر بیعت لیتے تھے، کسی سے اس سے زیادہ چیزوں پر بیعت لیتے تھے، جہاں آپ کو جیسے مناسب لگتا اس شخص کو دیکھ کر. لیکن جو فرائض تھے وہ تو فرائض تھے ہی، لیکن یہاں پر ایک ایکسٹرا چیز ہمیں جو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر. یعنی نماز اور زکوٰۃ یہ تو فرائض میں سے آتے ہیں. یہ صحابی آخر میں اسلام انہوں نے قبول کیا تھا اور یہ دور سے آئے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ان سے ایک اور ایکسٹرا چیز پر بیعت لی، اور وہ تھی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اسلام جو تعلیم ہمیں دیتا ہے اس میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کی خیر خواہی کرے، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، پوری مسلم امہ. اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے اگر کوئی تکلیف میں ہو تو بھلا آپ خود بتائیں کہ ہم چین سے کیسے بیٹھے رہ سکتے ہیں. ہم خود جانتے ہیں کہ ابھی جو حالات ہیں یا جو خبروں کے ذریعے سے بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ خود ہمارے مسلمان آج کس قدر مشکل حالات میں گزارا کر رہے ہیں. ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں اپنوں ہی کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں، کہیں غیروں کے ہاتھوں ستائے جا رہے ہیں. اس تکلیف پر ہم کو خود بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے کہ ہم کیا کریں ان لوگوں کے لیے. تو فی الحال تو ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے، ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے اور امن اور چین اور سکون انہیں نصیب کرے. آمین. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، اس کی جگہ کوئی صدقہ، خیرات یا ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فرض ساقط نہیں ہوتا. ایک انسانی کے لاسٹ ایئر ہم لوگ یہ کتاب پڑھ رہے تھے دعوی سینٹر میں، اور اسی دوران کسی خاتون نے اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں بتایا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے بار بار کہا اپنے ان رشتہ دار کو، اور وہ رشتہ دار ہر بار یہی جواب دے رہے تھے کہ ہم جو ٹیکس ادا کرتے ہیں انڈیا میں وہ ٹیکس ہی دراصل زکوٰۃ ہے. اب ہم مزید الگ سے زکوٰۃ کہاں ادا کریں، کیا ہم ٹیکس بھی پے کریں زکوٰۃ بھی دیں، یہ تو ہمارے اوپر ڈبل برڈن ہو جائے گا. اور یعنی وہ سامنے والی پارٹی اس بات کو مان ہی نہیں رہی تھی کہ زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے. اور یہی غلط فہمی، یہ دین کے علم سے ناواقف ہونے کی بنا پر یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور انسان پھر ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، قبول نہیں کر پاتا، اور اس کو لگتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میں صحیح کر رہا ہوں. کچھ لوگوں نے ابھی حال ہی کی بات ہے، کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم جو الیکٹریسٹی جلاتے ہیں، چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم الیکٹریسٹی اتنی نہیں خرچ کرتے لیکن بل بہت زیادہ آ جاتا ہے اچانک. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل یہی سسٹم چل رہا ہے خصوصاً انڈیا میں، کہ کسی مہینے 1000 بل آتا ہے تو کسی مہینے اگلے مہینے 15000 بل آ گیا اچانک ہی، اور آپ چاہے کچھ بھی کر لیں لیکن وہ آپ کا بل کم نہیں ہوتا ہے. آپ جا کر اس کے لیے آرگیو کرتے ہیں، آپ جا کر کمپلین کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بل اتنا کیوں آ گیا، اگلے مہینے وہ آپ کی بجلی کاٹ دیتے ہیں. انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کیوں آیا، بس آپ کو پے کرنا ہے. تو بہرحال ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ اب یہ جو بل ہم ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے ہم کو، ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہمارے اوپر یہ ایکسٹرا برڈن ہو گیا، تو کیا ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم نے یہ زکات دے دی؟ استغفر اللہ، سوچ کے اتنی اب کیا کہیں کہ جھنجھلاہٹ بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ کیسے ہم تصور کر لیں. آپ نے وہ زکات کی نیت سے تو نہیں دیکھنا، وہ تو آپ نے گورنمنٹ کو پے کیا ہے، وہ آپ نے بجلی کے بل کے طور پر پے کیا ہے، اور وہ ایک غیر مسلم گورنمنٹ کو آپ کا وہ بل جا رہا ہے، وہ زکات بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ زکات کے تو زکات کی ڈیفینیشن ہی ہم پڑھیں گے کہ مستحق افراد کو جو چیز جاتی ہے، جو ہم زکات دیں گے تو وہ مستحق افراد کو جو آپ دیں گے وہی زکات قابل قبول ہے. کسی صاحب مال کو یا غنی آدمی کو آپ زکات نہیں دے سکتے، آپ کو مستحق ہی کو دینا پڑے گا جو اس کا واقعی میں مستحق ہے. تو بہرحال الگ الگ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے اور الگ الگ لوگ اس حساب سے اپنی ہی سوچ کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں. ایکچولی وہ اسلام کے دائرے میں آنا نہیں چاہتے، پوری طرح اسلام میں داخل ہونا نہیں چاہتے، اسلام کو توڑ مروڑ کر اپنی خواہشات کے بنا پر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ جیسا ان کا دل چاہتا ہے وہ اس حساب سے اسلام کو مولڈ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو بہرحال یہاں پر ہمیں ایک طویل حدیث ملتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آس پاس کے جتنے عرب علاقے تھے وہ سب کے سب اسلام کے زیر نگی آ گئے. کیوں؟ کیونکہ اب وہاں کے جتنے قبائل تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کے زیر تحت آئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کچھ تو دل سے مسلمان ہوئے تھے، کچھ زبردستی مسلمان ہو گئے. اور جب مسلمان ہوئے تو ظاہر سی بات ہے ان کو زکات بھی دینی پڑی. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری سال میں زکات بھی دی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، یہ سارے جو قبائل تھے یہ پھر مکر گئے اور یہ کہنے لگے کہ اب ہم زکات نہیں دیں گے، جو کرنا ہے کر لو. تو جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو قبیلے زکات نہیں دے رہے ان کے خلاف جنگ کی جائے. اس بنا پر صحابہ اکرام کو بہت حیرانی ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے آپ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو کلمہ گو ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کلمے کا اقرار کرتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف ہم جہاد کیسے کر سکتے ہیں صرف زکات نہ دینے کی بنا پر؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس ٹائم جو ایک ڈیسیجن لیا سمجھے یا ایک فیصلہ کیا اور اس پر وہ ڈٹے رہے جمے رہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک معمولی سی رسی پر بھی زکات دیتے تھے اور آج اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو میں ان سے جنگ ضرور کروں گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کے ایک مین فرض کو دینے سے انکار کر دیا ہے، فریضے سے انکار کر دیا ہے. جس طرح سے نماز نہ پڑھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کفر اور اسلام کے درمیان جو چیز فرض کرنے والی ہے وہ نماز ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کا انکار کرنے سے بھی وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا، یہاں تک کہ بعد میں تمام صحابہ کرام آپ کے اس فیصلے سے متفق ہو گئے. کیونکہ اگر اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو دھیرے دھیرے پھر کیا ہونے لگتا؟ لوگ اپنی مرضی کا اسلام بنا لیتے. جس کا دل چاہتا زکات نہ دیتا، جس کا دل چاہتا نماز نہ پڑھتا، جس کا دل چاہتا رمضان کے روزے نہ رکھتا، اور جس کا دل چاہتا یہ فتویٰ دے دیتا کہ حج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لوگ اپنی مرضی سے اسلام کو پھر اس میں کمی بیشی کرتے چلے جاتے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ فہم و فراست عطا کی تھی، جس کی بنا پر انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا ان کے خلاف، اور الحمدللہ ان کا یہ فیصلہ بہت ہی بہترین اور صحیح فیصلہ تھا، جس کی بنا پر آس پاس کے تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس طرح سے کسی فرائض سے انکار کرنا دراصل اپنے آپ کو اسلام سے خارج کرنا ہے. تو حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ وکفر من کفر من العرب فقال عمر رضی اللہ عنہ کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا اللہ فمن قالها فقد اسم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال والله لو منعوني اناقا كان يودونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدره ابی بکرین فعرفت انہ الحق رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرنے سے انکار کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیوں کر جہاد کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ جب یہ کہنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانیں مجھ سے بچا لی مگر حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں تو اس سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ کا مال حق ہے۔ واللہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے نہ دیں گے تو ان سے ضرور لڑائی کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا اور میں جان گیا کہ حق یہی ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کتاب الزکات باب وجوب الزکات، یعنی زکات کے واجب ہونے کا بیان، یہ زکات فرض ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو مانعین زکات سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ بالکل صحیح تھا، کیونکہ پھر دھیرے دھیرے ایسا ہونے لگتا تھا کہ لوگ ایک ایک چیز سے بری ذمہ ہوتے اور کہتے کہ ہم تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اب ہمارے اوپر کوئی اور چیز تو فرض نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج چونکہ بہت سارے لوگ، یعنی میجورٹی ہماری ایسی ہے کہ آج ہم غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، تو یہ ایک اور غلط فہمی پروان چڑھ گئی ہے کہ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہوئے آپ پر نہ زکوٰۃ فرض ہے اور نہ ہی آپ سود کے لین دین سے گناہگار ہو سکتے ہیں، یعنی آپ سود لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، جو بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں چونکہ آپ غیر مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ سے ہمیں محفوظ رکھے، یہ انتہائی غلط اور گمراہ کرنے والی سوچ ہے جو یہ کہتا ہو کہ غیر مسلم کنٹریز میں سود جائز ہے، یہ انسان کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ تو زکوٰۃ بھی فرض ہے چاہے آپ کسی غیر مسلم کنٹری میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہوں، اور سود بھی حرام ہے چاہے کسی غیر مسلم کنٹری میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے اور ہمیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے تاکہ ہمارے علم اور عمل میں اضافہ ہو اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔